سربین کے ساتھ شفیق جامعی کا سلام قبول کیجیے۔ یونان و جاپان سمیت متعدد ممالک عالمی حدت میں اضافے کے سبب قدرتی آفات اور گرمی کی لپیٹ میں آئے، بچاؤ کے لیے عالمی برادری کیا کہہ رہی ہے؟
کوشش اسی پہ ہے کہ یہ جو پیرس کا معاہدہ ہے یہ مضبوط رہے اور یہ مؤثر ہو۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ یونان میں ایتھنز کے قریب ساحلی شہروں میں سیاحتی ریسارٹس میں آگ لگنے سے اب تک کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، درجنوں افراد اب بھی آگ کے باعث پھنسے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ عبید ملک۔
ایتھنز کے قریب ماتی میں ایک سیاحتی بنگلے سے 26 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ ساحل سمندر پر بھی کئی لاشیں پائی گئیں۔ یہ افراد آگ میں جھلسنے سے بچنے کے لیے پانی کا رخ کر رہے تھے۔ آگ کے باعث پھنسے ہوئے افراد کو نکالنے کے لیے کشتی اور ہیلی کاپٹرز کی مدد سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ یونان کے وزیر اعظم بوزنیا کا ایک دورہ مختصر کر کے ملک واپس پہنچے ہیں تاکہ واقعے سے نمٹا جا سکے۔ یونان کی حکومت نے یورپی یونین کے ممالک سے مدد کی اپیل بھی کی ہے۔
اس وقت حکام کا کہنا ہے کہ امدادی سرگرمی کے لیے اب ڈرون ایئر کرافٹس کی مدد لی جائے گی۔ لاؤس کے جنوب مشرقی علاقے میں زیر تعمیر ڈیم ٹوٹنے سے سینکڑوں افراد لاپتہ اور متعدد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لاؤ نیوز ایجنسی کے مطابق تاپیو صوبے میں پیر کو رات گئے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلے سے 6 دیہاتوں میں تباہی پھیلی ہے، جبکہ 6,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے مکانات کی چھتوں پر موجود ہیں اور کشتیاں لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہی ہیں۔ ادھر جاپان میں گزشتہ محض ایک ہفتے کے دوران شدید گرمی کی لہر سے 65 اموات ہو چکی ہیں، اور جاپان کے محکمہ موسمیات نے گرمی کی اس لہر کو قدرتی آفت قرار دے دیا ہے۔ کل 25 جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات کے سلسلے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آج پاکستان بھر میں الیکشن عملے کو الیکشن مٹیریل کی تقسیم کا عمل جاری رہا۔ کراچی سے ریاض سہیل آج کی سرگرمی بتا رہے ہیں۔
الیکشن مٹیریل میں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس کے علاوہ اسٹیشنری ربڑ کے اسٹیمپ بھی شامل ہیں، جو پریزائڈنگ افسران کو ان کے پولنگ اسٹیشن میں درج ووٹرز کی تعداد کے مطابق فراہم کیے گئے۔ کامرس کالج میں آج صبح 8 بجے سے پریزائڈنگ افسران جمع ہوئے، جن میں خواتین اور مرد دونوں شامل تھے۔ وہ قطار میں اندر داخل ہو کر سامان وصول کیا۔ یہ سلسلہ رات 7 سے 8 بجے تک جاری رہے گا۔ پریزائڈنگ افسران الیکشن مٹیریل فوج کی نگرانی میں پولنگ اسٹیشن پہنچائیں گے، جہاں انہیں لاک کیا جائے گا۔ جو الیکشن اسٹاف پولنگ اسٹیشن سے دور رہتے ہیں انہیں پولنگ اسٹیشن میں ہی قیام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
ادھر پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ محمد رضا خان نے عوام کو ایک پیغام میں کہا ہے کہ ووٹ کا درست استعمال کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنی قومی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔
مختلف ممالک کے مبصرین بھی ان انتخابات کی نگرانی کے لیے پاکستان میں موجود ہیں۔ ان میں دولت مشترکہ اور یورپی اتحاد سر فہرست ہیں، جبکہ اطلاعات کے مطابق 100 سے زیادہ غیر ملکی صحافی بھی کوریج کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ ہارون رشید۔
53 ممالک پر مشتمل دولت مشترکہ یا کامن ویلتھ کے تقریباً 2 درجن مندوبین نے انتخابی عمل کی نگرانی گزشتہ ہفتے سے شروع کر رکھی ہے۔ دوسرا بڑا گروپ یورپی اتحاد کا ہے، جن کے 100 سے زائد مندوب بلوچستان کے علاوہ تمام پاکستان میں انتخابی عمل کی صحت کا جائزہ لیں گے۔ یورپی پارلیمان کا 1 7 رکنی وفد بھی پاکستان میں اس وقت موجود ہے۔ ادھر 50 سول سوسائٹی تنظیموں پر مشتمل گروپ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یعنی فیفن کے 19,000 مقامی مبصرین بھی انتخابات کی صحت کا جائزہ لیں گے۔
الیکشن کمیشن نے کل پولنگ کے دن کے حوالے سے سیکیورٹی تجاویز جاری کی ہیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ووٹرز سیل فون ہمراہ نہ لائیں، شناختی کارڈ کسی اجنبی کے حوالے نہ کریں، اپنے پاس کم سے کم رقم رکھیں، قیمتی سامان ہمراہ نہ لائیں۔ کئی سیکیورٹی چیکس کے باعث اپنے ضروری دستاویزات مثلاً شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس یا بزنس کارڈ ہمراہ رکھیں۔ حساس قرار دیے گئے اسٹیشنز پر خصوصی احتیاط کریں اور کسی بھی غیر ضروری بحث یا جھگڑے میں الجھنے سے پرہیز کریں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بد نظمی کی صورت میں اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کو پہلی ترجیح بنائیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے شام کے ایک جنگی جہاز کو مار گرایا ہے جو مقبوضہ گولان ہائٹس پر پرواز کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے پیٹریٹ میزائل نے طیارہ اس وقت گرایا جب وہ اسرائیل کی فضائی حدود میں 2 کلومیٹر تک درایا تھا۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ شام کی حدود میں باغیوں پر فضائی حملے کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ زمبابوے میں پیر کو ہونے والے انتخاب سے قبل ووٹرز پر اثر انداز ہونے کے لیے اطلاعات پر انہیں تشویش ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ اس طرح کے زیادہ واقعات دیہی علاقوں میں پیش آئے جہاں لوگوں سے زبردستی سیاسی ریلیوں میں شرکت کروائی گئی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے.
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. یونان میں ایتھنز کے اطراف اٹیکا کے جنگلات میں آگ لگی. نتیجتاً کم از کم 60 افراد ہلاک, سینکڑوں زخمی ہوئے. ادھر جاپان میں گزشتہ محض ایک ہفتے کے دوران آئی گرمی کی لہر سے 65 افراد جان سے گئے, اور جاپانی محکمہ موسمیات نے ملک میں جاری شدید گرمی کی لہر کو قدرتی آفت قرار دیا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ جو نادیہ سلیمان نے تیار کی ہے.
یونان کے مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق امدادی کارکنوں کو 26 بالغ افراد اور بچوں کی لاشیں ملی ہیں, اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ جس وقت انہوں نے دم توڑا وہ ایک دوسرے سے بغل گیر تھے. لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کے لیے امدادی ایجنسیوں کو کئی کالز موصول ہوئی ہیں. امدادی کاروائیوں کے دوران ساحل سے لوگوں کے انخلاء کے لیے کشتیاں اور ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے گئے. یونان کے وزیراعظم الیکسس سیپریس نے ہنگامی امداد کے اداروں کے ساتھ ملاقات کے بعد بتایا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہے وہ کیا جا رہا ہے.
یہ ایٹیکا کے لیے مشکل وقت ہے. یہ یونان کے لیے ایک مشکل رات ہے. اس وقت آگ بجھانے والے عملے کے 600 سے زائد مرد و خواتین اور 300 سے زائد گاڑیاں تین بڑے علاقوں میں آگ بجھانے میں مصروف ہیں.
بین الاقوامی امدادی تنظیم ہلال احمر کی ترجمان یوری یاٹرس بوٹی نے بی بی سی کو بتایا کہ حکام اب بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ جنگلات میں لگنے والی اس آگ سے مجموعی طور پر کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں.
کہیں کہیں ابھی بھی آگ لگی ہے, اس لیے ہم نے صورتحال پر ابھی بھی مکمل نظر رکھی ہوئی ہے. چیزیں آہستہ آہستہ واضح ہو رہی ہیں. ہلاکتوں میں ہر گھنٹے اضافہ ہو رہا ہے. کئی افراد کے پیارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کئی افراد کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور انہیں بحالی کے لیے امداد کی ضرورت ہے.
یونان کی قومی ایمبولینس سروس ہنگامی امداد کے قومی ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر دیمیتری ایپیروس نے بی بی سی کو بتایا کہ تیزی سے آگ پھیلنے کے باعث لوگوں کو کافی خوفناک زخم آئے ہیں.
یہ دو مختلف آتش زدگی کے واقعات ہیں. ان کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہماری پوری ایمبولینس سروس حرکت میں آ گئی ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے ڈیزاسٹر میڈیسن کے محکمے کو بھی حرکت میں لے آئے ہیں. لوگوں کی مدد کرنے میں جو سب سے بڑی مشکل درپیش تھی وہ آتش زدگی والے علاقوں تک رسائی کی تھی. اس لیے ہماری ایمبولینسز کو فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے ساتھ جانا پڑا. آگ بڑے بڑے شعلوں کی شکل میں تھی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں دھوئیں سے متاثر ہونے کے علاوہ جلنے کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں.
ادھر جاپان میں جاری شدید گرمی کی لہر کے باعث گزشتہ محض ایک ہفتے کے دوران 65 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. جاپان میں امدادی ایجنسی کے ایک کارکن نے متنبہ کیا کہ کچھ علاقوں میں غیر معمولی سطح پر حدت دیکھنے میں آئی ہے. جاپان کے محکمہ موسمیات نے ملک میں جاری شدید گرمی کی لہر کو قدرتی آفت قرار دیا ہے. ہنگامی امداد کے محکمے کے اہلکار کے مطابق 22,000 سے زائد افراد لو لگنے کے باعث ہسپتالوں میں داخل ہیں, جن میں سے نصف تعداد ضعیف افراد پر مشتمل ہے. ہنگامی امداد کے عملے کو ہدایات ہیں کہ وہ اپنی بھی دیکھ بھال کا خیال رکھیں. اوکیاما شہر میں بحالی کے کاموں میں مدد کرنے والے ایک رضاکار نے بتایا کہ وہ کوشش کریں گے کہ خود کو گرمی سے بچا سکیں.
میں اضافی دیکھ بھال کروں گا کہ گرمی سے بیمار نہ ہو سکوں, کیونکہ یہ صرف دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا.
سویڈن میں گرم اور خشک موسم کے باعث جنگلات میں لگنے والی آگ کے باعث ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ یونان میں بھی گرم اور خشک موسم کے باعث بار بار آگ لگنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔
نادیہ سلیمان کی اس رپورٹ کے بعد آئیے صورتحال پر غور کریں۔ 1990 کی بات ہے کہ ماحولیات پر قابو پانے کے لیے اور اس کو سنبھالنے کے لیے کوششیں جاری تھیں، اور لمبے چوڑے معاہدوں سے پہلے لوگ کھل کر بات بھی کر رہے تھے، لیکن پھر وہ جوش و خروش کہاں گیا؟ کیا سیاست کی نظر ہو گیا؟ معاہدے کہاں دب کے رہ گئے؟ یہ بات میں نے ماحولیات پر سیاست کے اثرات کو بہتر طور پر سمجھنے والے مسٹر خالد ندوی سے کی۔
نہیں، کچھ حد تک ہو رہا ہے، ابھی بھی یہاں پہ خاص طور سے پیرس کے کانفرنس کے بعد یہاں بون میں ابھی پچھلے سال ایک کافی بڑی میٹنگ ہوئی تھی ورک آؤٹ کے، پیرس کا جو اکارڈ جس پہ اس کو کس طرح سے آگے کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب سے ٹرمپ کی پریزیڈنسی شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے اس معاملے پہ کافی موو بیک الاٹ، کہ خاص طور سے ٹرمپ نے جس طرح سے پیرس کے کورٹ سے نکل گئے ہیں، مگر ایک طرح سے جو ایشوز سامنے آئی ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ تو کوئی پیچھے نہیں ہوئی ہیں۔ جس کے آج کل ایشوز جو سامنے پولیٹیشنز کے سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں، مگر آئی تھنک یہ معاملہ پھر آگے بڑھے گا۔
اچھا تو سر،
میں اتنا اس پہ پیسمسٹک نہیں ہوں، اور خاص طور سے اس لیے کہ یو ایس کے اندر بھی کافی مختلف ویوز ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹرمپ جو ہیں پوشنگ بیک خاص طور سے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے حوالے سے، مگر آپ دیکھیں کہ چند شہروں، چند جو اسٹیٹس ہیں، چند سٹیز ہیں، ان لوگ میں خاص طور سے کیلیفورنیا یا سٹی لیول گورنمنٹ میں بھی ان لوگ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے پیرس کے کورس کے حوالے سے۔
ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر خالد ندوی صاحب، پیرس معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟
امریکہ کے نکل جانے کے بعد یہ ہے کہ اب باقی جو ملک جو انوالو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس میں چین کا بہت بڑا رول ہے۔ چین سب سے زیادہ ایک طرح سے ایکٹیو ہیں اپنے ملک میں ریگولیشنز لانے کا، قانون لانے کا، جو ان ایشوز کو سامنے دیکھنے کے لیے، خاص اور یورپ میں بھی کافی آگے بات بڑھ رہی ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا پیسمسٹک سین ہے کہ صرف امریکہ نکلنے کے بعد یہ پیرس کا معاہدہ بالکل بیٹھ گیا۔ امریکہ کا نکلنا کا بہت بڑا اثر ہے، وہ تو واضح ہے، بٹ یہ کہ میں جس پہلے ذکر کر رہا تھا، امریکہ کے اندر میں بھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے۔ پہلا یہ کام ہے کہ پیرس کا جو اکارڈ ہے اس کو ڈیولپ کریں، اس کو آگے بڑھائیں۔
ٹھیک ہے، تو کیا یورپ کی سطح پر تعاون ہو رہا ہے مکمل طور پر؟
نہیں، مگر اویئرنس بڑھتی جا رہی ہے، ایکٹیویٹی بڑھتی جا رہی ہے مختلف ایشوز پہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب اب آج کل یورپ میں پلاسٹکس کے بارے میں جو کام بڑھتا جا رہا ہے، جو اویئرنس بڑھتی جا رہی ہے، جو اس کے حوالے سے جو ریگولیٹری چینجز آ رہے ہیں، وہ تو کام چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ عام پبلک میں جو اویئرنیس ہے ان ایشوز پہ وہ اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔
ماحولیات، سیاست اور تعمیرات کو بہتر طور پر سمجھنے والے یہ تھے تجزیہ کار مسٹر خالد ندوی۔ تو موسم بدل رہے ہیں، کہیں بن بادل برسات تو کہیں حبس، اور کہیں سورج کو پگھلا دینے والی گرمی تو کہیں سیلاب اور جنگل کی آگ۔ موسم و ماحولیات کے ایسے بکھرے ہوئے انداز کے سلسلے میں میں نے ماحولیات کو بہتر طور پر سمجھنے والے تجزیہ کار ڈاکٹر پرویز نعیم سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ 1990 کی ماحولیاتی تبدیلیوں کی بحث اور جی جان سے حالات سنبھالنے والی کوششیں کہاں گئیں، ماحولیات کو سنوارنے والے ٹھیکیدار اب کہاں ہیں؟
مجھے لگتا یہ ہے کہ دیکھیے، ایک یعنی دو چینل پہ ہم کام کر رہے ہیں، دو روش پہ۔ ایک تو وہ جو کہ بین الاقوامی معاہدے وغیرہ ہو رہے ہیں اور ہر ملک جا کے وہاں سائن کرتا ہے, دستخط کرتا ہے, ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. اچھا وہ چیز اپنی طرف چلے. دوسری طرف یہ ہے کہ سائنسی تحقیق میں شاید ایک آلٹرنیٹیو راستے کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ان تمام جو باقی جو نارمل چیزیں جو ریکمینڈ کی جاتی ہیں ان کے علاوہ ہٹ کے ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں, کوئی ایسا کام کر جائیں جس کی وجہ سے کہ یہ سارے کارخانے وغیرہ جو اور جو ہمارے جو انڈسٹریل پروسیس ہیں ان کو شاید تبدیل نہ کرنا پڑے. لیکن اور یہ جو ہے ایک خطرناک راستہ ہے, اس لیے کہ یہ ان نون میں جا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر خلا میں کوئی ایسے مادے پھینک دیے جائے جو کہ سورج کی روشنی کو زمین پہ آنے میں ان میں کمی کر دیں, تو اسے اس قسم کی جو ڈسکشنز ہیں یہ ایک شاید خطرناک اس لیے ہیں کیونکہ یہ ٹرائی نہیں کیے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے ان سے آگے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید جو دور یعنی ڈبل مائنڈیڈنیس جو نظر آ رہی ہے آپ کو وہ شاید اس وجہ سے ایک طرف کام ضرور ہو رہا ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے جتنی شدت سے جو ہنگامے سے ہونا چاہیے تھا وہ شاید نہیں ہے.
تو پیرس کا معاہدہ کہاں گیا جس میں سے امریکہ باہر ہے؟
دیکھیے اب وہی تو میں نے کہا کہ پیرس کے تحت جو تھا وہ ہر ملک نے اپنا یعنی پیرس نے یہ کیا نا کہ ہر ملک سے کہا کہ بھائی آپ خود بتائیے کہ آپ کتنی دور تک دوڑ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا اور اس کے لیے انہوں نے وہ میگنا کارٹا والا طریقہ نکالا کہ بجائے کہ کوئی ڈیفائن کرتے کہ صاحب آپ اس طرح سے کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, انہوں نے صاحب کھلا چھوڑ دیا جو جی میں آپ جیسے آپ اپنا پلان بنانا چاہیں بنائیں. لہٰذا جو وہ لوگوں نے بنا کے بھیجے انٹینڈیڈ یعنی نیشنلی ڈٹرمنڈ آپ کے جو ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے تھا وہ اس میں کوئی یعنی کوئی کوئی لگ نہیں رہا کہ اگر وہ ملک جو کچھ کہہ رہے ہیں ہر ملک کا اگر آپ جمع کریں صاحب ہر فلاں فلاں ملک کیا کرے کیا کرے گا, اگر آپ ان سب کا جمع کریں تو لگتا نہیں ہے کہ اس سے جو درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دو درجے سے کم کر لیں گے وہ ہو پائے گا. تو لگتا یہ کہ وہ تھوڑی سی ایفرٹ شاید وہاں پہ اتنے زوروں میں کی نہیں گئی پیرس میں کہ جہاں لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھیے بھائی جو سائنٹسٹ ہیں سائنٹیفک کمیونٹی نے یہ طے کر لیا کہ یہ مسائل ہیں, ان مسائل کا حل یہ ہے اور لہٰذا ان اس حل کو کرنے کے لیے آپ کو یہ اقدام لینے چاہیے. وہ اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ٹھیک ہے یہ مسائل ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, نیشنلی ڈیٹرمنڈ کنٹریبیوشن آپ کا کیا ہے, آپ قومی سطح پر سوچ کے آپ کیا کرنا ہے. اور وہاں جا کے گڑبڑ ہوگی, پھر اب جب بیٹھ کے اس کو جمع تفریق کیا تو جا کے اس سے تو ہم وہ مقاصد حل نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا ہے کہ پھر کھڑے میں دو راہے پہ کہ اب کیا کیا جائے. میرے خیال میں ہم یہاں آ کے پھنس گئے.
تو متبادل کیا ہے؟
مجھے لگتا ہے یہ کہ دیکھیے یا تو دوبارہ ڈرائنگ بورڈ پہ جائیے کہ پرسکرپٹیو تھوڑا سا یعنی مختلف ممالک سے کہ صاحب دیکھیے آپ یہ قدم آپ کو اٹھانے کی ضرورت ہے.
تو ڈاکٹر پرویز نعیم صاحب, اگر ایک عام آدمی اس کی تو سمجھ میں یہ منطق لاجک کہ وہ کوئی جادوئی نسخہ نکالے اور اس سے ہو جائے وہ تو نہیں آ رہی نا, ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ جنگوں پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ہتھیاروں پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, ماحولیات کو بچانے پہ اتنا نہیں ہو رہا, نت نئے تجربات اور نت نئی تراکیب کے اوپر جتنا خرچ ہو رہا ہے اتنا ماحول کو بچانے پہ تو نہیں ہو رہا.
دیکھیے جو لوگ اس میں یعنی جن ممالک کے زیادہ یہ کاروبار ہے اسلحہ وغیرہ کا وہی تو آرام سے بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنس ہے یوزول اس طرف جو ہے وہ جو صورتحال چلی جا رہی ہے اسی کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے, مجھے شک یہ پڑ رہا ہے کہ جس طرح سے کاروائی آگے چل رہی ہے یعنی مار بھی کھا رہے ہیں اور جتنے مسائل کا آپ نے ذکر کیا وہ سب ان کے ممالک میں بھی ہو رہے ہیں, میرے ملک میں بھی ہو رہے ہیں, آپ کے ملک میں بھی, دوسرے وہ سب اس یعنی مسائل سب کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن حل جو ہے جو کلائمیٹ چینج کنونشن کے تحت جو حل بتائے گئے وہ شاید اس میں وقت لگ رہا ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے, شک یہ ہو رہا ہے کہ ہوگا یہ کہ جب بہت زیادہ مشکل پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی شریف آدمی آ جائے گا بھائی ہمارے پاس نسخہ ہے ہم وہ استعمال کر کے دکھاتے ہیں تم کو.
اسلام آباد سے یہ تھے ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز نعیم. ماحولیات سے متعلق تنظیم IUCN سے وابستہ رہنے والے اور جنگلات اور ان کے اجاڑ پر نظر رکھنے والے مسٹر محمد رفیق سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی. جاننا چاہا کہ غیر سرکاری تنظیمیں NGOs وغیرہ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہیں, کیا اس سلسلے میں کسی نئے معاہدے کا امکان ہے؟
میرے علم میں کوئی ایسی موو نہیں ہے کسی بھی بڑے یا چھوٹے غیر سرکاری تنظیم جس طرح IUCN ہے, WWF وغیرہ ہیں, کہ ایک نئے معاہدہ جو ہے وہ طے پائے. کوشش اسی پہ ہے کہ یہ جو پیرس کا معاہدہ ہے یہ مضبوط رہے اور یہ مؤثر ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو. اور میں ذاتی طور پر میں زیادہ امید سے اس لیے ہوں کہ اس طرف پروگرس نظر آ رہی ہے کہ جس طرح سے یورپ میں مثلا یہ جو کول پاور پلانٹس ہیں وہ ریپلیس ہو گئے ہیں آلموسٹ. جو انرجی کمپنیاں خود کو آئل اینڈ گیس کمپنیاں کہنے لگی وہ آپ کو صرف انرجی کمپنی کے نام سے مشہور اور انٹروڈیوس کراتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کول سے بجلی پیدا کرنا یا فوسل فیول سے ہمارا مقصد نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں اور سولر جو پاور ہے اس کی قیمتیں ایسی گری ہیں مارکیٹ میں جیسے ریسرچ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی جو قیمتیں ہیں پرائس جو پر یونٹ ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے اور وہ زیادہ جو ہے لوگوں کی جو بسات ہے اس کے اندر آنے کا اس کا ایمانے کے لوگ اس کو ریکارڈ کر سکیں گے.
میں جی جی آپ بات پوری کر لیں سر.
نہیں یہی میں نے کہنا تھا.
لیکن سر اس وقت کون کون سے خطے یا ممالک ہیں جو سب سے زیادہ اس ماحولیاتی تبدیلی کی زد میں آ رہے ہیں؟
اس میں یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اس کو بہت کم اس کے سبب بنے جنہوں نے بہت کم اس کو کنٹریبیوٹ کیا جو گلوبل وارمنگ ہے اور جس سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں ایون جن کی جو بایو ڈائیورسٹی یہ مثلا نیچر ہے وہ خراب ہوئی. تو وہ ادارے وہ ممالک جن کی کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ کو کم ہے نسبتاً وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. یہ ایک المیہ ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. جیسے پاکستان جیسے ملک ہو گیا, نیپال ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, اگر آپ ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں, اگر آپ سینٹرل امریکہ کو دیکھیں وہاں پہ جو سینٹرل امریکن کنٹریز چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہاں پہ جزیرے ہیں. اور دوسرا اس کا المیہ یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہیں یا قدرتی وسائل ہیں جو ٹراپیکل کنٹریز ہیں جن سے توقعات ہیں کہ وہ زیادہ اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے, اپنے جنگلات کو بچا کے رکھیں گے کیونکہ یہ دنیا کے لنگز ہیں, دنیا ان پہ سانس لیتی ہے, ان کی صلاحیت جو ہے ان کو بچا کے رکھنے کی محدود ہے. اس کی معاشی وجوہات ہیں, معاشرتی وجوہات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ اپنے جنگلات کو سنبھال نہیں رہے, سنبھال پا نہیں رہے. تو اس لیے ان پہ بھی اس کا افیکٹ بھی ہوگا. اگر ان کے جنگلات جاتے ہیں تو وہ بہت کنٹریبیوٹر بھی ہوں گے اور وکٹم بھی ہوں گے اگر وہ اپنے جنگلات کو بچا نہیں سکے.
آئی یو سی این کے پاکستان میں سابق کنٹری ہیڈ یہ تھے مسٹر محمد رفیق. کیسے بعض اوقات نہیں پس منظر میں آپ نے نوٹ کیا طوطے کی نہیں کوئل کی نہیں بلبل و مینا کی آواز آ رہی تھی. ماحولیات دوست لوگ ہی ایسے پرندوں کو اب گھروں میں رکھا کرتے ہیں. لاؤس کے ریاستی میڈیا کے مطابق ملک کے جنوب مشرقی علاقے میں زیر تعمیر ڈیم ٹوٹنے سے سینکڑوں افراد لاپتہ اور متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں. لاؤ نیوز ایجنسی کے بقول لاتپیو صوبے میں پیر کو رات گئے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ٹوٹنے سے ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ٹوٹنے سے سیلابی ریلے سے 6 دیہات میں تباہی پھیلی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ غزنفر حیدر کی زبانی.
خبر رساں ادارے راؤ کا کہنا ہے کہ 6,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں. علاقے سے آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے مکانات کی چھتوں پر موجود ہیں اور کشتیاں لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کر رہی ہیں. اس تباہی سے سینکڑوں افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے. لاؤس میں میکونک دریا گزرتا ہے جو ہائیڈرو پاور کے لیے بہترین ہے. شہر میں 39 ہائیڈرو پاور پلانٹ بھی ہیں اور مزید 53 کی تعمیر جاری ہے. 2020 تک لاؤس کا منصوبہ ہے کہ 50 سے زیادہ بجلی گھر تعمیر کیے جائیں. اس کے علاوہ بجلی کی ترسیل کی لائنز اور سب سٹیشنز بھی تعمیر کیے جائیں گے. لاؤس اس وقت 2/3 ہائیڈرو پاور برآمد کرتا ہے اور بجلی کی برآمد لاؤس کی برآمدات کا 30% بنتا ہے. خبر رساں ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سانحے میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں. ابھی تک ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ واضح نہیں ہوئی. اس ڈیم کی تعمیر 2013 میں شروع ہوئی تھی اور رواں سال اس سے بجلی کی پیداوار کا آغاز ہونا تھا۔ اس پروجیکٹ میں شامل جنوبی کوریا کی کمپنی ایس کے انجینئرنگ نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے انخلاء میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاؤس کے وزیر اعظم نے سرکاری مصروفیات ملتوی کر دی ہیں اور متاثرہ علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ مقامی حکام نے سرکاری اور دیگر تنظیموں سے کپڑے، خوراک، پینے کے پانی اور ادویات کی اپیل کی ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے غزنفر حیدر کی زبانی سنی، کیا حسن اتفاق ہے کہ صفحہ اول پر، بی بی سی اردو ڈاٹ کام کے صفحہ اول پر شہ سرخی اسی خبر کے ساتھ ہے کہ لاؤس میں ڈیم ٹوٹنے سے سینکڑوں لاپتہ، متعدد ہلاک۔ ہو سکے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی جا کر کے یہ خبر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں کے درمیان مذاکرات کے بعد اس بات کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ پولارڈ، سنیل نارائن اور براوو برادرز ویسٹ انڈیز کی ون ڈے ٹیم میں جگہ بنا سکیں اور اگلے سال ورلڈ کپ کھیل سکیں۔ اس مقصد کے تحت ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے اپنے 500 اوورز کے ٹورنامنٹ کو فروری کے بجائے اکتوبر میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تمام اسٹار کھلاڑی اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکیں۔ جرمن فٹ بال ایسوسی ایشن نے اپنے کھلاڑی اوزیل کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں نسلی تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب وہ مستقبل میں جرمنی کی طرف سے نہیں کھیلیں گے۔ اوزیل نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں اور ان کی فیملی کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اس سال مئی میں ترکی کے صدر کے ساتھ ملاقات کے بعد اوزیل کو جرمنی میں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیورپول کے مینیجر یورگن کلوپ کا کہنا ہے کہ ان کا اگلا قدم ٹرافیاں جیتنا ہے، لیکن وہ اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ لیورپول نے نئے کھلاڑیوں کے معاہدوں پر ایک سال کے دوران تقریباً 250 ملین پاؤنڈ خرچ کیے ہیں، تاہم کلوپ کے آنے کے بعد اسے 3 فائنلز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں چیمپئنز لیگ کے فائنل میں ریال میڈرڈ کے ہاتھوں شکست بھی شامل ہے۔ اولمپک مقابلوں میں 6 طلائی تمغے جیتنے والے امریکی تیراک رائن لوکٹے پر ممنوع قوت بخش ادویات کے استعمال پر 14 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ برٹش اوپن جیتنے والے اٹلی کے فرانسسکو مولیناری گولف کی نئی عالمی رینکنگ میں 6ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ ٹائیگر ووڈ جو اس سے پہلے 71ویں نمبر پر تھے، اب ان کی رینکنگ 50 ہو گئی ہے۔ عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر نے آئندہ ماہ ٹورنٹو میں ہونے والے روجرز کپ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہد آفریدی، شعیب ملک، آئین مارگن، راشد خان اور برینڈن میکیلم اس سال دسمبر میں ہونے والی T10 لیگ میں حصہ لیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی اس لیگ میں 8 ٹیمیں شریک ہوں گی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ پاکستان میں الیکشن کا ذکر ذرا دیر بعد آئے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو انڈیا لے چلوں گا کہ وہاں پر لنچنگ کے سلسلے میں تازہ صورتحال کیا ہے۔ لیکن تازہ ترین خبروں اور ان کی شہ سرخیوں کے لیے اب باری ہے نازش ظفر کی، کیونکہ سیربین کا نصف آیا ہے۔ سنیے خبروں کا خلاصہ۔
یونان میں ایتھنز کے قریب ساحلی شہروں میں سیاحتی ریسورٹس میں آگ لگنے سے اب تک کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ علاقے میں امدادی کارروائی جاری ہے۔ لاؤس کے جنوب مشرقی علاقے میں زیر تعمیر ڈیم ٹوٹنے سے سینکڑوں افراد لاپتہ اور متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 6000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ کل 25 جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات کے سلسلے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مختلف ممالک کے مبصرین اور 100 سے زیادہ صحافی پاکستان میں موجود ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے شام کے ایک جنگی جہاز کو مار گرایا ہے جو اسرائیل کی فضائی حدود میں 2 کلومیٹر تک دہر آیا تھا. شام کا کہنا ہے کہ طیارہ شامی حدود میں تھا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا ہے کہ زمبابوے میں پیر کو ہونے والے انتخاب سے قبل ووٹرز پر اثر انداز ہونے کی کئی اطلاعات پر انہیں تشویش ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا میں گزشتہ ہفتے گائے کی اسمگلنگ کے شبے میں مزید ایک مسلمان نوجوان کی ہلاکت کے بعد حکمراں بی جے پی کے کئی رہنماؤں نے کہا ہے کہ اگر مسلمان گاؤ کشی بند کر دیں تو ہجوم کے ہاتھوں تشدد یعنی لنچنگ کے کیسز بھی خود بخود بند ہو جائیں گے. ادھر حکومت نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی ہے جو لنچنگ کے واقعات پر قابو پانے کے لیے اپنی سفارشات پیش کرے گی. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ لنچنگ یا ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے واقعات کو روکنے کے لیے کارروائی کرے. سپریم کورٹ اس بارے میں اپنی ہدایات پہلے ہی جاری کر چکی ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. ایسے میں حکومت نے سینئر سرکاری افسران کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو 4 ہفتوں کے اندر سینئر وزراء کی ایک کمیٹی کو اپنی سفارشات پیش کرے گی. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ.
ہائی لیول کمیٹی کی ریکمنڈیشن پر وچار کرنے کے بعد یہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ لنچنگ کے ورد کٹھور کاروائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا قدم اٹھانا چاہیے. جو بھی پربھاوی قدم اٹھانا پڑے گا ہم اٹھانے کو تیار ہیں. اس کے لیے قانون بھی یعنی بنانے کی ضرورت ہوگی تو ہم قانون بھی بنانے کو تیار ہیں.
لیکن پارلیمان کے باہر خود بی جے پی اور اس کی اتحادی یا اس سے نظریاتی مماثلت رکھنے والی تنظیموں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر مسلمان گائے کا گوشت کھانا یا گائے کی اسمگلنگ بند کر دیں تو تشدد کے واقعات بھی بند ہو جائیں گے. لنچنگ کا تازہ ترین واقعہ راجستھان کے الور ضلع میں پیش آیا. راجستھان میں بی جے پی کی حکومت ہے جس میں جسونت یادو وزیر ہیں.
پر میں مسلم سماج میری سماج کے لوگوں سے بھی ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں. یہ روزانہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی اس گائے کے گورکھ دھندے کو بند کریں, ہندوؤں کی بھاوناؤں کو سمجھیں, اس دیش کے اندر سدبھاؤنا بنے. جس طرح سے ایک ایک ٹرک کے اندر 50-50 گائیں لے جاتے ہیں پکڑی جاتی ہیں اور ان گائےوں کے منہ میں تیزاب ڈلتا ہے تو ہر ہندو کا خون پھولتا ہے.
بی جے پی کی نظریاتی سرپرست تنظیم آر ایس ایس کے ایک رہنما اندریش کمار کا بھی تقریباً یہی موقف ہے.
جس کے دودھ سے, جس کے گوبر سے, جس کے موتر سے, جس کی اور سانس سے سب پرانی ماتر کا حل ہوتا ہے, اس کی ود نہیں ہوگا, اس کی رکشا اور سیوا ہوگی, وہ اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا, اس کا دودھ پیا جائے گا. تو یہ ہے جو بھارت میں اور وشو میں شیطان کا اپرادھ بڑھ رہا ہے, یہ سب روکا جا سکتا ہے.
لیکن لنچنگ کے خلاف بھی آوازیں بلند کی جا رہی ہیں. ریلوے کے سابق وزیر دنیش ترویدی بھی گائے کے تحفظ کے نام پر تشدد کے خلاف ایک مظاہرے میں شریک ہوئے.
یہ بھارت ورش ایسا کبھی نہیں تھا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ غریب آدمی کو اس پرکار بے رحمی سے اپنی راجنیتی کے لیے پیٹا جائے مارا جائے.
کانگریس پارٹی کے لیڈر ششی تھرور نے کہا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے گائے کے تحفظ کا بہانہ استعمال کیا جا رہا ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا حکومت اور عدلیہ کا کام ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ متنازع بیانات دینے والے رہنماؤں کو روکے.
یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا, یہ دھمکی دے رہے ہیں کیا کہ آپ ہوتے کون ہیں, قانون کس لیے ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ماریں گے مسلمان اور دلت کو. بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ کیا ملک میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ کیا ملک میں رول آف لا نہیں ہے؟ کیا ملک میں کورٹ نہیں ہے؟ اگر یہ ایسا ہی چلے گا تو پھر انارکی رہے گی, پھر اس پارلیمنٹ بلڈنگ کی عظمت کا کیا ہوگا؟
ہجوم کا تشدد آخرکار ایک اہم سیاسی ایشو بنتا جا رہا ہے, لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو اپنے رہنماؤں کو ایسے بیانات دینے سے کیوں نہیں روک رہی؟ سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
عرب پاکستانی انتخابات جو کل ہوا چاہتے ہیں اس سے متعلق کچھ اور موضوعات, لیکن ان کا کسی قسم کی کیمپیننگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان بھر میں الیکشن کے عملے کو الیکشن کے مٹیریل کی تقسیم کا عمل جاری ہے. اس مٹیریل میں کیا کیا شامل ہے, یہ کس طرح منتقل کیا جائے گا, حالیہ انتخابات اور گزشتہ انتخابات میں الیکشن کے عملے کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے, سنیے اس کے بارے تفصیل کراچی سے ریاض سہیل سے.
الیکشن مٹیریل میں بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس کے علاوہ اسٹیشنری ربڑ کے اسٹیمپ بھی شامل تھے، جو پریزائڈنگ افسران کو ان کی پولنگ اسٹیشن میں درج ووٹرز کی تعداد کے مطابق فراہم کیے گئے. کراچی میں کامرس کالج میں صبح 8 بجے سے پریزائڈنگ افسران جمع ہوئے، جن میں خواتین اور مرد دونوں شامل تھے. وہ قطار میں اندر داخل ہو کر سامان وصول کیا. یہ سلسلہ رات 7 سے 8 بجے تک جاری رہا. پریزائڈنگ افسران الیکشن مٹیریل فوج کی نگرانی میں پولنگ اسٹیشن پر پہنچائیں گے، جہاں انہیں لاک کیا جائے گا. جو الیکشن اسٹاف پولنگ اسٹیشن سے دور رہتے ہیں، انہیں پولنگ اسٹیشن میں ہی قیام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. الیکشن اسٹاف میں زیادہ تر محکمہ تعلیم کے اساتذہ ہیں، جبکہ دیگر محکموں کے ملازمین بھی شامل ہیں. ان میں اکثر عملہ پہلے بھی انتخابی فرائض سر انجام دے چکا ہے. وہ پر امید ہیں کہ اس بار کچھ آسانیاں پیدا کی گئی ہیں.
2013 کے الیکشن سے اس دفعہ کافی چینجز کیے انہوں نے، اور اس دفعہ انہوں نے ایک نیا ووٹنگ کے بعد جو ہے جو گنتی کا عمل ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی متعارف کرائی ہے. جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ان کے موبائل میں وہ ایپ ہوگی، اور جیسے ہی پولنگ کا عمل ختم ہوگا اور کاؤنٹنگ کا عمل ختم ہوگا تو فوراً ہی اس ایپ کے ذریعے جو بھی نتائج ہوں گے وہ ہمیں وہاں پر ہم سبمٹ کر دیں گے ان کو.
کیمرے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ کیمرے لگائے جائیں گے اور کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اور سارا جو ہے نا پرسکون ہوگا، اور ایجنٹ سے بھی آپ پہلے بات چیت کر سکتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے. آپ فون پہ بھی مطلب کوئی ایسی مطلب ڈسکس نہ کریں کہ آپ کو یہ ظاہر کیا جائے کہ آپ شاید کسی پارٹی کے ساتھ ہیں.
پہلے یعنی کہ 2013 کے الیکشن میں جو ہے ان تمام یعنی کہ جو ہے اسٹاف کا جو ہے ڈیوٹی جو ہے اسی ایریا میں ہی یعنی کہ لگائی گئی تھی، اور اس دفعہ یعنی کہ جو ہے الگ الگ دور دور لگائی گئی تاکہ یعنی کہ جو ہے جانبدارانہ طریقے سے یعنی کہ نہ ہو سکے، اور غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے الیکشن ہو سکے.
کراچی میں 8,500 سے زائد پولنگ اسٹیشنز ہیں. الیکشن میں امن و امان کے قیام کی ذمہ داری پاکستان فوج کو سونپی گئی ہے. ہر پولنگ اسٹیشن پر 4 جوان تعینات کیے جائیں گے، جن میں 2 پولنگ کے اندر اور 2 باہر موجود رہیں گے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ امیدوار ہیں، جس کے بعد 10 جماعتوں کے تحت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار ہیں. 3rd نمبر پر متحدہ کمیونٹی کے امیدوار میدان میں ہیں. پاک سرزمین پارٹی پہلی بار انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. زیادہ دلچسپ مقابلے کراچی میں متوقع ہیں، جہاں MQM، پاک سرزمین پارٹی، مہاجر قومی موومنٹ سمیت پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، متحدہ مجلس عمل، تحریک لبیک پاکستان، عوامی نیشنل پارٹی، راہ پارٹی کے امیدوار مقابلے میں ہیں. 3 بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو، تحریک انصاف کے عمران خان اور مسلم لیگ نون کے شہباز شریف بھی کراچی سے ہی امیدوار ہیں. ریاض سہیل، BBC کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انتخابی فرائض پر مامور اہلکاروں پر حملہ ہوا ہے، جس میں 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 4 افراد جان سے گئے. دوسری جانب بلوچستان میں کل ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. بلوچستان بھر میں 4,500 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں نصف سے زیادہ کو حساس اور انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
انتخابی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں پر حملہ ضلع کیج میں بلیدہ کے علاقے میں کیا گیا. کیج میں انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار دیگر انتخابی عملے کے ساتھ انتخابی ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے. جب انتخابی ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کا قافلہ دشت نوانوں پہنچا تو عام نامعلوم مسلح افراد نے اس پر حملہ کیا. اس حملے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں 3 سیکورٹی اہلکار اور 1 سویلین شامل ہے، جبکہ زخمیوں میں زیادہ تر تعداد سیکورٹی اہلکاروں کی ہے. اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. دوسری جانب بلوچستان میں کل ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. بلوچستان میں مجموعی طور پر 4,400 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. بلوچستان کے وزیر داخلہ آغا عمر بنگلزئی کے مطابق ان میں سے 1700 انتہائی اساس قرار دیے گئے ہیں.
وہ ہر ڈویژن میں 1 یا 2 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو ویری سینسٹیو ہیں، جن کی مانیٹرنگ اور اسکیننگ کی جا رہی ہے. 1750 ایسے پولنگس ہیں جو ویری سینسٹیو میں فال کرتے ہیں.
سرکاری حکام کے مطابق بلوچستان میں مجموعی طور پر 3,500 سے زائد پولنگ اسٹیشنوں کو اساس اور انتہائی اساس قرار دیا گیا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 60,000 سیکورٹی اہلکار بلوچستان میں انتخابات کے دوران فرائض سر انجام دیں گے. محمد کاظم، BBC کوئٹہ.
اور اب سنیے BBC کا سلسلہ یلو چیئر، کہ کون سے علاقے والوں کو اگر وزیر اعظم بننے کا موقع مل گیا تو وہ کیا کیا کریں گے.
وزیر اعظم بن کے کی کرنا چاہ رہے ہو؟ وہ اگلی کی کرو گے؟
ایک گڑا سوال ہو یار.
شکر آپ میں وزیر اعظم بن گیا ہوں.
वजीर आजम बनने का तो अपना ही नशा है। सबसे पहले मैं अपने ये कपड़े बदलूँगा, फिर अपनी गाड़ी बदलूँगा, उसके बाद मुल्क का निज़ाम बदलूँगा।
नहीं है साथी वजीर आजम भी बन सकते चलो बन जाने, जे बन गए तो कुछ काम करने की कोशिश करांगे।
पूरे पंजाब का बजट जोड़ा है कल लाहौर नहीं लावगा, जोड़ा शायद जिन्ना टैक्स दिता वा उन्होंने उस हिसाब न बजट दिता जाएगा।
मैं की करांगा, मैं जनाब फैसलाबाद भी मैट्रो बनावगा, ठीक है, होर सारे पूरे मुल्क मैट्रो बना देंगे।
कि अगर मैं वजीर आजम बन जाऊँ, बन गया हूँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि सैनमे बहाल करूँ, पब्लिक जाए सैनमे देखे।
हमारी सबसे बेसिकली जो ज़रूरत है वो है खाना। अगर किसी इंसान को तीन टाइम का खाना अच्छे तरीके से मिल जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी इंसान ऐसे मांगेगा या दूसरों के आगे हाथ फैलाएगा।
50 रुपये में हंडिया रोटी पके और 15 जी रचकर खाएं, मैं ऐसा काम करूँगा।
मैं सबसे पहला ऑर्डर ये दूंगा कि कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट बाहर इलाज के लिए नहीं जाएगा, और उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा और किसी सियासतदान का बच्चा बाहर नहीं पढ़ेगा, इसी गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ेगा।
सबसे पहले मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूँगा। जब मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करूँगा तो फिर कोई भी पाकिस्तान का जो बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, वजीर, जितने भी रह चुके आज तक, वो सबका सफाया होगा।
सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और जो सारी वाम एक तरफ है और जो कानून दान है वो सारे एक तरफ है, उनके लिए मैं एक
पहचाने लहजे से किस इलाके के थे ये लोग। साहिबो फैसलाबाद के रहने वाले थे ये लोग। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मलाकन डिवीजन और ज़िला स्वाबी के बाज़ इलाकों में ख़वातीन के कम वोट डालने के खदशात ज़ाहिर किए गए, जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और खसूसी ख़वातीन शिकायत डेस्क कायम किया है। तफसील के साथ पेशावर से अजीज़ुल्ला खान।
ये पहली मरतबा है कि इंतखाबात की दौड़ में शामिल उम्मीदवार और मकामी हद तक सियासी जमातें भरपूर कोशिशें कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस में लाया जा सके। मलाकंड डिवीजन और स्वाबी में बाज़ मकामात पर ऐसे खदशात का इजहार किया जा रहा है कि बाज़ इलाकों में शायद ख़वातीन वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन नहीं आ पाएंगी, और बाज़ इलाकों में शायद कुछ ख़वातीन पहली मरतबा वोट भी डाल सकेंगी। निदा अकबर लोअर दीर में यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं। उनका कहना है कि उनके इलाके में इस मरतबा कोशिशें जारी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन वोट डाल सकें,
लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि लगता है कि ख्वातीन नहीं निकलेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ये बात भी कहते थे कि इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता था, कुछ कल्चर की बात है, तो जाहिर बात है लोग तो ऐसे होंगे कि उन्हें जाने नहीं देंगे।
मलाकंड डिवीजन और स्वाबी में मकामी सतह पर उम्मीदवार या मकामी सियासी कायदीन की जानिब से अब तक कोई ऐसा मुआहिदा सामने नहीं आया जिसमें औरतों को वोट डालने पर पाबंदी आयद की गई हो। माजी में मकामी सतह पर ऐसे मुआहदे किए गए थे जिनमें खवातीन के वोट डालने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इनमें मलाकंड डिवीजन के अलावा सूबे के कुछ दीगर अजला भी शामिल थे। माहरीन के मुताबिक साल 2017 में मंजूर किए गए कानून के तहत हर हल्के में 10% खवातीन का वोट पोल करना जरूरी है, और अगर किसी भी हल्के में खवातीन के 10% से कम वोट पोल होंगे तो उस हल्के का नतीजा रोक दिया जाएगा। लोअर दीर से मकामी सहाफी हलीम असद का कहना है कि ऐसे इलाके हैं जहां शायद पहली मरतबा खवातीन वोट पोल कर सकेंगी।
खवातीन को मुसलसल मोबालाइज कर दिया गया है, और हर जगह जो जितने भी जो हमारे मजहबी लीडर है और या जो सियासी लीडर है पीपल्स पार्टी के हैं, एमपी के हैं, तो उन सब ने एक महीने के लिए मुहिम चलाई है कि खवातीन घरों से बाहर निकले और वो अपना वोट डाले।
इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने खवातीन को वोट की इजाज़त न देने के खदशात पर नोटिस लिया है और मलाकंड डिवीजन के तमाम इलाकों और स्वाबी ज़िला की हद तक तमाम मुतल्लिका हुकाम को ख़त लिखा गया है जिसमें इन शिकायत का नोटिस लेने का कहा गया है। इसके अलावा पोलिंग के दिन इलेक्शन कमीशन में खवातीन की शिकायत के हवाले से एक डेस्क भी कायम कर दिया गया है जो पोलिंग के ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इस बारे में खवातीन के हवाले से इंतखाबात को मॉनिटर करने वाली औरत फाउंडेशन की ओहदेदार साइमा मुनीर ने बीबीसी को बताया कि उन्हें नहीं लगता कि अब कोई सियासी जमात या उम्मीदवार खवातीन को वोट डालने से रोकेगा।
इसका इलेक्शन एक्ट का जो नो एक एसपी हम बार बार बात करें कि अगर औरतें 10% से कम वोट पोल करेंगी तो इलेक्शन वहां पे कलदम होगा। बात ये है कि आपने लोगों को वोट डालने के तरीके अगर आज भी देखें तो अखबारों पे फुल पेज पे वोट डालने का तरीका आया हुआ है। आपने इस फुल पेज पे एक दफा ये क्यों नहीं लिखा कि जनाब अगर औरतें वोट नहीं डालेंगी तो इलेक्शन कलदम हो जाएगा। आप तो खुद भी सुस्ती करें ना उस सारी चीज के लिए। आप तो अपने बनाई हुई रेगुलेशन जो है उसको आपने इससे पहले क्या किया, आपने कहा कि जी 5% से कम जो पार्टी टिकट देगी औरतों को जनरल सीट पे उसको हम इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं होगा। आपने सबको इलेक्शन सिंबल दे दी, सबको इंतखाबी निशान दे दी।
खवातीन के वोट डालने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाकों में लोगों को खदशात लाहक हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन खदशात को दूर करने के लिए बज़ाहिर कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन बाज वोटर्स का अब भी यही कहना है कि इन सियासी कायदीन की खातिर वो अपने घर की औरतों को क्यों बाहर निकालें। अजीजुल्ला खान, बीबीसी, पिशावर।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
लाइट्स, कैमरा, एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं।
बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन, फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सकें, औरों को भुला सकें।
मेरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कॉन्ट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
पाकिस्तान में कल मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में हजारों नौजवान ऐसे हैं जो 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद पहली मर्तबा अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हमने ऐसे 3 नौजवानों से बात की और मुल्क और ख़ास तौर पर मुल्क के सियासी निज़ाम के बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की। समाज फरमाइए के शहरयार हैदर, अनवर उस्मान रफ़ी और जैन रज़ा क्या कहते हैं।
आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है कि जो बेसिकली हमारे इदारे तबाह हो चुके हैं, तो उसको रीबिल्ड करना, दैट विल बी द बिगेस्ट इशू।
सबसे बड़ा मसला इलिटरेसी है, तालीम की बहुत ज़रूरत है हम सबको, एक माइंडसेट को भी हमने टैकल करना है और जो उस तालीम को अफोर्डेबल बनाना है हर एक के लिए।
मेरे ख्याल में नेशनल नैरेटिव सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, द कंट्री इज़ नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन।
मैं तो यही कहूँगा कि जो आप वादे कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, अगर आप उनको निभा सकते हैं तो वो वादे करें।
मैं यही कहूँगी कि सब कैंडिडेट से कि फेयर मीन से पार्ट लें इन इलेक्शंस में, कोई करप्शन वगैरह करने की मतलब अब नहीं।
ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो बंदा कैंडिडेट अपने आप को समझ रहे प्राइम मिनिस्टर का, एटलीस्ट वो ऑनेस्ट हो अपने साथ बाकी पार्टी के साथ। थिंक अभी तो काफ़ी मसाइल हैं दोनों आपस में, लेकिन मतलब कोई ऐसा वजह नहीं है जो जिसकी वजह से वो नहीं हल हो सकते।
मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है ये बहुत पुराना हो गया है, तो अब टाइम आ गया है कि एक सॉर्ट ऑफ कोल्ड वॉर चल रही है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो एटलीस्ट पीसफुल रिलेशनशिप्स होने चाहिए, फ्रेंडशिप थोड़ी सी डेवलप हो जानी चाहिए अब दोनों को।
मेरे ख्याल में जब तक खारजा पॉलिसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आती तब तक पाकिस्तान इंडिया का इशू रहेगा, क्योंकि इट्स द मेजर सेलिंग पॉइंट फॉर अनफॉर्चुनेटली फॉर आर मिलिट्री।
आई थिंक बेस्ट अब तो मीडियम सोशल मीडिया ही है इन हमारी जनरेशन के लिए।
आई थिंक पब्लिक गैदरिंग्स की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी, उसके अलावा न्यूज़पेपर्स एंड टीवी आउटडेटेड है।
मेरे ख्याल में स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, जो इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं चलने दी गई, और दूसरा ये है कि जो टॉलरेंस थी, जो एक्सेप्टेबिलिटी थी एक दूसरे के साथ, वो ख़त्म हो गया।
जब जनरल ज़ियाउल हक़ आए थे पावर में और उन्होंने इस्लामिक क्लॉज बहुत ज़्यादा जब انٹروڈیوس کیے تھے. لوگوں کو اسی وقت اسپیک اپ کرنا چاہیے تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ دیز لاز.
ہم نے پچھلے جنریشنز میں غلطیوں سے نہیں سیکھا. جب آئی ملٹری گورنمنٹ ہم نے دیکھا جو بھی ہوا, پھر آگے اتنی بار پھر مارشل لاء, تین بار مارشل لاء لگا, تو ہم نے غلطیوں سے اس وقت نہیں سیکھا.
پرسنلی میں تو چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تھوڑی لبرل ویلیوز کی طرف جائیں, جس میں ٹالرنس بڑھے, ایکسیپٹیبلٹی بڑھے, مائنورٹیز کو رائٹس ملیں.
پانچ سالوں میں چاہتی ہوں کہ پاکستان ایک زیادہ پروگریسو اسٹیٹ بنے, اور سیکولر بن نہیں سکتا پر تھوڑا سا سیکولر ویلیوز کی طرف ہمیں جانا چاہیے.
پاکستان کا امیج جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. اگر کوئی فارنر پاکستانی کو ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو پہلے سے امیج ہے وہ یہ نہ ہو کہ بھئی یہ تو ٹیررسٹ ہو کہ کنٹری کو بلانگ کرتا ہے.
یہ تھے پاکستان کے کل پہلی مرتبہ ووٹ دینے والے شہریار حیدر, انور عثمان رفیع اور زین رضا. تو ووٹ دیتے وقت کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے, مطلب ڈو اینڈ ڈونٹس, بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ وہاں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن تفصیل سنیے خالد کرامت کی زبانی.
الیکشن کمیشن کے ہدایت نامے میں سب سے اہم چیز آپ کا قومی شناختی کارڈ ہے, کیونکہ ووٹ صرف اور صرف اصل شناختی کارڈ ہونے کی صورت میں ڈالا جا سکے گا, چاہے وہ زائد المیاد ہی کیوں نہ ہو. اصل شناختی کارڈ کے علاوہ نہ تو اس کی فوٹو کاپی چلے گی اور نہ ہی ڈرائیونگ لائسنس, پاسپورٹ سمیت دوسری کوئی شناختی دستاویز تسلیم کی جائے گی. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ پولنگ اسٹیشن میں کیمرہ یا فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے, اور خواتین اپنا دستی بیگ نہ لائیں کیونکہ اس صورت میں آپ کو زحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اور موبائل فون اور بیگ کو محفوظ جگہ پر رکھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اصل شناختی کارڈ کے بعد ووٹ ڈالنے کا مرحلہ آتا ہے, جس میں طریقہ کار سے ہٹ کر ووٹ ڈالنے کی صورت میں آپ کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے, اور ہر عام انتخابات میں اسی وجہ سے ایسے ووٹ بھی اچھی تعداد میں سامنے آتے ہیں جنہیں رد کر دیا جاتا ہے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ماضی کی طرح اس بار بھی ہدایت نامہ جاری کیا ہے, جس میں پہلی احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنا بیلٹ پیپر حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے دیکھیں کہ آیا اس پر سرکاری کوٹ کا نشان موجود ہے, اور اس کے ساتھ پریزائڈنگ افسر کے دستخط موجود ہیں اور اس پر الیکشن کمیشن کا واٹر مارک موجود ہے. اگر ایسا نہیں تو آپ کا بیلٹ پیپر قابل استعمال نہیں, اور اگر ووٹ ڈال دیا تو یہ شمار نہیں کیا جائے گا. دوسری احتیاط یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کی جانب سے فراہم کردہ سرکاری مہر کا استعمال کریں, اور یہ سرکاری مہر 9 چھوٹے چھوٹے ڈبوں پر مشتمل ہوتی ہے. بعض اوقات یہ اطلاعات سامنے آتی ہیں کہ ووٹر اپنے امیدوار کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ووٹ اسی کو دیا, کوئی نہ کوئی نشان بیلٹ پیپر پر لگا دیتا ہے, جیسا کہ کوئی کاغذ یا کسی قسم کی چیز یا قلم سے کوئی نشانی وغیرہ. اگر ان میں سے کسی قسم کا نشان بیلٹ پیپر پر دکھائی دیا تو سمجھیں آپ کا ووٹ یقینی طور پر ضائع ہو چکا ہے. تیسری اہم چیز جس کو تقریباً تمام ووٹر اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ صرف قومی اور صوبائی حلقے کے ایک ایک امیدوار کو ہی ووٹ دے سکتے ہیں. اس صورت میں صرف اپنے امیدوار کے انتخابی نشان کے سامنے ہی مہر لگائیں, اور یہ نشان والے ڈبے کے اندر ہی ہونی چاہیے. اگر ایک سے زیادہ نشانوں پر مہر لگائی تو ووٹ ضائع ہو جائے گا, لیکن اگر غلطی سے مہر کسی اور نشان پر لگا لی ہے تو اس صورت میں عملے سے رجوع کیا جا سکتا ہے, وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. سرکاری مہر ایک بار امیدوار کے انتخابی نشان پر لگانے کا مطلب ہوگا کہ آپ قوانین کے تحت اس بیلٹ پیپر پر موجود دیگر امیدواروں کو مسترد کر چکے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ان دنوں سماجی رابطوں پر کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ آپ اپنے امیدوار کے نشان پر ووٹ کی مہر لگائیں, اور دوسرے امیدوار کے نشان پر اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے کراس یا کوئی اور نشان لگائیں. یہ بالکل غلط ہے, اس صورت میں آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا.
تو آیا سمجھ میں کہ ووٹ کیسے دینا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا ہے. تفصیل اگر پڑھنی ہو تو اس کے لیے آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی آ سکتے ہیں. انڈیا کا ذکر کریں, کیا وہاں بھی عوام کی پاکستانی انتخابات میں دلچسپی ہے؟ لیکن کیا پاکستان کی انتخابی مہم میں انڈیا کا کوئی ذکر سنائی دیا کہ جس طرح انڈین انتخابات میں پاکستان اور اس سے متعلق خارجہ پالیسی کو سیاسی دعو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ اس موضوع کا احاطہ کیا بی بی سی کی نامہ نگار شمائلہ جعفری نے, اور ان کی رپورٹ کو صدا دی ہے سمرہ فاطمہ نے.
پاکستان اور انڈیا میں انتخابی مہم خاصی ملتی جلتی ہے, بڑے بڑے جلسے, طرح طرح کے نعرے اور پارٹیوں کے ترانے, لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ ذرا ہٹ کے ہے, وہ ہے پاکستان کی انتخابی مہم میں انڈیا کا ذکر نہ ہونا. انتخابات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار امتیاز عالم کہتے ہیں،
اس وقت تو پوری کیمپین میں نواز شریف یا اینٹی نواز شریف بیانیے چل رہے ہیں اور سارا جو توجہ ہے وہ اندرونی معاملات پہ ہے.
اس کے برعکس انڈیا میں حالیہ برسوں میں ہونے والے انتخابات کے دوران خاص طور پر بھارتی جنتا پارٹی نے پاکستان مخالف بیان بازی کو سیاسی داؤں کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ اپنی مخالف انڈین نیشنل کانگریس کے خلاف رائٹ ونگ ہندو پارٹیوں کی حمایت حاصل کر سکیں. دسمبر میں گجرات اور بہار کی ریاستوں میں ہونے والے انتخابات میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے ساتھیوں نے پاکستانی ہائی کمیشن پر الزام لگایا کہ وہ بی جے پی کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے کانگریس سے ساز باز کر رہے ہیں. سینئر صحافی رضا رومی کہتے ہیں،
یہی تو کمال کی بات ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں کہ انڈیا میں پاکستان بیشنگ جو ہے اور پاکستان کا برا بھلا کہنا اب وہ ایک اچھا خاصا مقبول بن گیا ہے الیکشن ایشو. اگر آپ دیکھیں مودی جی نے جو یہ اسٹیٹ الیکشنز ہوئے تھے گجرات میں، اس سے پہلے بہار میں، ہر جگہ انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا اور منی شنکر آئر جو ہیں ان کی پاکستان دوستی کے بارے میں جو باتیں ان کو استعمال کیا گیا ایز اے پروف کہ پاکستان کوئی کنسپریسی کر رہا ہے. تو یہ بات تو ہے نا کہ ہندوستان میں انتہا پسندی جو ہے وہ بڑی ہے جبکہ پاکستان میں مین اسٹریم میں انتہا پسندی میں کمی واقع ہوئی ہے.
اسی برس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جناح کے پورٹریٹ پر ہونے والے تنازع کے پیچھے بھی بی جے پی کے مقامی رہنماؤں کا ہاتھ تھا. امتیاز عالم کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو خارجہ پالیسی فوج کے ہاتھ میں ہے، اس لیے یہ الیکشن کا مدعا نہیں بن سکتی.
ہندوستان میں تو پاکستان جڑ گیا ہے ہندوتوا کی کمیونلائزیشن کے ساتھ اور اس میں سپرا جو کمپلیکسٹی ہے اس کا ایک طرح کا ریفرنس حوالہ بن گیا ہے پاکستان. پاکستان میں یہ اس لیے نہیں آتا کہ سلامتی کے خارجہ ملک کے معاملات فوج کے پاس ہیں اور لہٰذا سیاستدان اس بارے میں بے بس نظر آتے ہیں اور وہ اس بات کو نہیں اٹھاتے. یہی وجہ بنی ہے نواز شریف کی حکومت کے فال اور بے نظیر کی پہلی حکومت بھی شاید اس لیے گئی. اس کی بڑی وجہ یہی کہ جب سیاستدان کوئی خیال قدمی کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے اور انہیں مشکلات کا سامنا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان الیکشن کیمپین میں یہ مسئلہ نہیں اٹھاتے.
انڈیا پاکستان کے انتخابی مہم کا بڑا مدعا تو نہیں لیکن اس کا کہیں نہ کہیں تذکرہ ہوا ضرور ہے. جیسے پانی کی کمی سے متعلق سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی کے صدر شہباز شریف نے اپنے ایک انٹرویو میں انڈیا میں بنے ڈیمز اور وہاں ہونے والی معاشی ترقی کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان کو انڈیا سے تجارت میں مقابلہ کرنا چاہیے. انتخابی مہم سے کچھ پہلے پاکستان میں ممبئی حملوں سے متعلق نواز شریف کے بیان پر بھی بہت لے دے ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ انتخابات میں کوئی اہمیت نہیں لے سکا. امتیاز عالم کہتے ہیں کہ نواز شریف اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان دوستی کی گونج بھی انتخابی مہم میں سنائی دیتی رہی ہے لیکن کشمیر کا مدعا ایسا ہے جس کے بارے میں پاکستان کی عوام حقیقت میں فکر مند ہے لیکن یہ مسئلہ بھی انتخابات میں نہیں اٹھایا جائے گا.
شمائلہ جعفری کی رپورٹ آپ نے سمرہ فاطمہ سے سنی. جاتے جاتے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا ایک شوشہ اور چھوڑتا جاؤں. ساگ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 18 تو میں نے گنے. سلمہ حسین ماہر طباخ ہیں، دہلی سے لکھتی ہیں، جائیں ذرا جا کے پڑھیں تو صحیح. وہ کہتی ہیں، ساگ ہرے بھرے ساگ صحت کے راگ. صاحب و اسی راگ کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جاننا چاہیں گے اس کے ایڈیٹر کون تھیں؟ نصرت جہاں. جاننا چاہیں گے پروڈیوسر کون تھا؟ سلیم احمد قاضی. اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے اینا ویر. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازش ظفر کی زبانی.
پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور نیب ریفرنس میں سزا یافتہ قیدی نواز شریف کا طبی معائنہ کرنے والے ڈاکٹرز کی رائے ہے کہ نواز شریف کے دل کی طبی حالت اچھی نہیں ہے اور انہیں انجائنا کا دورہ پڑنے کا خدشہ بڑھ سکتا ہے. کل 25 جولائی کو پاکستان میں عام انتخابات کے سلسلے میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. یونان میں ایتھنز کے قریب ساحلی شہروں میں سیاحتی ریزورٹس میں آگ لگنے سے اب تک کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. لاؤس کے جنوب مشرقی علاقے میں زیر تعمیر ڈیم ٹوٹنے سے سینکڑوں افراد لاپتہ اور متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 6,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے شام کے ایک جنگی جہاز کو مار گرایا ہے جو اسرائیل کی فضائی حدود میں 2 کلومیٹر تک درایا تھا۔ شام کا کہنا ہے کہ طیارہ شامی حدود میں تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔